بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، سے پہلے ہمارے سامنے قدر تفصیل کے ساتھ، مکمل تفصیل تو نہیں لیکن قدر تفصیل کے ساتھ یہ باتیں آ چکی ہیں کہ کس طریقے سے اجتہاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا، اور شرعی احکام کس طریقے سے کتاب و سنت سے مستنبط کیے جاتے رہے. سلسلہ چلتے چلتے پہنچا ائمہ کرام تک، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آخری بات آپ کے سامنے اس سے پہلے آئی تھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ سن 241 میں، یعنی 240 پر ایک، یہ ان کی وفات کی سال ہے، اور اس سال ان کی وفات ہوئی تھی. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں تو تقریباً 250 گزر چکی ہے. کتنی؟ 250 گزر چکی ہے، یعنی اسلام کے بعد 250 گزر گئی ہیں. اور یہی حال تھا یہ شرعی مسائل کے استنباط کرنے کا اور اس کو پیش کرنے کا جو ان ائمہ کے دور میں رہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی دور حدیث کے لیے بھی بڑا ہی سنہرا دور کہلاتا ہے. کن کا دور؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دور. حدیث کی تدوین کے لحاظ سے حدیثیں پہلے بھی لکھی گئی ہیں، کتابیں پہلے کی بھی موجود ہیں، لیکن جتنی زیادہ حدیث کی کتابیں اس وقت لکھی گئی ہیں اور جو آج تک امت میں وہی رائج ہیں، انہی کو پڑھنے پڑھانے کا رواج ہے، وہ خاص طریقے سے اسی دور میں لکھی گئی ہیں. کس دور میں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دور، اور اسی کے بعد یہی تیسری صدی ہجری. چنانچہ جن کو ہم کتب سطہ کہتے ہیں، یعنی 6 حدیث کی اہم کتابیں، یہ 6 کی 6 اسی دور کی ہیں. اسی دور میں ان سب کو جو ہے تصنیف کیا گیا ہے. کتب سطہ کے سارے مؤلفین، یعنی امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ، یہ سارے کے سارے اسی دور کے ہیں. سب سے آخر میں ان 6 میں وفات ہوئی ہے امام نسائی کی، جن کا نام احمد بن شعیب ہے. وہ 303 ہجری میں، 300 مطلب کیا ہوا؟ تیسری صدی تک ہی یہ سب لوگ ہیں. یہ ساری کتابیں ظہور میں آنے سامنے آ چکی تھی لوگوں کے، اور یہ ساری کتابیں منظر عام پر آ چکی تھی، جو حدیث کی مشہور کتابیں مانی جاتی ہیں. تو وہ دور حدیث کے لحاظ سے بھی بڑا اہم دور مانا جاتا ہے، جہاں اس دور میں حدیث کی یہ اہم کتابیں ظہور میں آئیں، منظر عام پر آئیں. وہیں یہ بھی رہا کہ حدیثیں گڑھنے کا بھی سلسلہ چلتا رہا. حدیث کے ساتھ دونوں چیزیں رہی ہیں، یعنی حدیث کی حفاظت، اور حدیث کی حفاظت کے ساتھ حدیث کی حفاظت میں رکھنا ڈالنے کا کام، یہ دونوں جو ہے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے. اس دور میں یہ چیز زیادہ پائی گئی ہے، اور اسی لیے اس دور کے محدثین کی جو کوششیں ہیں ان کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے 100,000 صحیح حدیثیں اور 200,000 یاد ہیں. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جو لوگ غلط انداز سے حدیثیں لکھ کر کے اس کی نسبت کرتے تھے، ایسا نہیں ہے معاملہ کہ یہ جب کوئی حدیث جو ہے گھڑتے ہیں تو یہ بہت پہلے کی گھڑی نہیں. اسی دور میں وہ چیزیں بھی آتی تھیں، کوئی بات اپنی طرف سے کہہ کر کے اس کی ایک سند بناتے تھے، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، اور آخر تک اس کو پہنچایا کرتے تھے. تو اس دور میں جہاں صحیح احادیث اپنی جگہ پر مدون ہو رہی تھی، اس کی جو ہے ایک طرح سے حدیثوں کو نکھارا بھی جا رہا تھا، اور صحیح حدیث لوگوں کے سامنے لایا جا رہا تھا، وہیں یہ معاملہ بھی تھا کہ ضعیف حدیثوں کا بھی، اس کو بھی رواج دینے والے، اس کو جو ہے لوگوں میں عام کرنے والے، ان کی تعداد بھی کم نہیں تھی. یہ لوگ بھی اپنی جگہ پر نشید تھے، یعنی ایکٹیو تھے، اور محدثین بھی اپنا کام کر رہے تھے. ان سب کے بیچ میں یہ سلسلہ چلتا رہا. 300 گزر گئیں. کتنی؟ 300 گزر گئیں، 300 گزر گئے. آج جو ہماری بحث ہوگی نا، وہ پوری 300 کے بعد. اتفاق یہ ہے کہ یہ تیسری صدی کو بڑا ہی سنہرا دور کہا جاتا ہے ہر لحاظ سے. یعنی فقہ کے لحاظ سے بھی، اصول فقہ کے لحاظ سے بھی، اصول تفسیر کے لحاظ سے بھی، اور اصول حدیث یا محدثین نے جو حدیثوں کی ترتیب اور تنظیم کا کام کیا ہے، تدوین کا کام کیا، اس کے لحاظ سے بھی، ہر ایک کے لحاظ سے اس دور کو بڑا اہم دور کہا جاتا ہے. اور یہی تیسری صدی حد فاسد مانی جاتی ہے جب ہم محدثین کے بارے میں کہتے ہیں متقدمین اور متاخرین، حدیث کے رواد کے بارے میں کہتے ہیں یہ حدیث کا راوی متقدمین میں سے ہے اور یہ متاخرین میں سے. متقدمین کا مطلب پہلے آنے والا، متاخرین کا مطلب بعد میں آنے والا. تو کہتے ہیں تفریق کسے کرتے ہیں؟ اسی تیسری صدی، تیسری صدی تک جو آیا ہوا ہے کس میں شمار ہوتا ہے؟ متقدمین میں سے. اور جو تیسری صدی کے بعد ہیں وہ متاخرین میں شمار ہوتے ہیں. یعنی ایک یوں سمجھ لیجیے کہ ایک میتھڈ تھا جو کہ بدل گیا، تیسری صدی ایک خاص انداز تھا، اس کے بعد کا انداز بدل گیا ہے. اسی لیے اس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے میں کہتے ہیں کہ جو پرانے محدثین یعنی تیسری صدی ہجری تک راویوں کے بارے میں جو شرطیں لگایا کرتے تھے، جتنی کڑی شرطیں لگاتے تھے حدیث کو قبول کرنے کے لیے، اگر وہ شرطیں بعد کے لوگوں میں لگائی جائیں تو ایک آدمی بھی ذرا صحیح تعلیم ملنا مشکل. آج کی شرطوں میں تھوڑی جو ہے کمی تخفیف کر دی. یہ تیسری صدی ہجری ہی ایک طرح سے حد فاصل ہے متقدمین اور متاخرین کے درمیان. یہی حال تقریباً فقہ کا بھی ہے. فقہ کا ایک معیار، ایک منہج، ایک طریقہ، ایک میتھڈ تیسری صدی ہجری تک تھا، اور تیسری صدی ہجری کے بعد اس میں تبدیلی آ گئی ہے. اب تک جتنے بھی لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا، جتنے ائمہ کا تذکرہ آیا، جتنے ائمہ کے تلامذہ ان کے شاگردوں کا تذکرہ آیا، ان سب کے بارے میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ ان کا تعلق آپس میں ایک استاد اور شاگرد کا تھا، ایک استاد اور شاگرد کا تھا. ایک شاگرد اپنے استاد سے علم حاصل کرتا ہے اور اس میں اس کو جو چیز صحیح سمجھ میں آتی ہے اس کے لحاظ سے اس کو قبول کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور جہاں کوئی چیز صحیح نہیں سمجھ میں آتی ہے وہاں اس رائے کا اپنے آپ کو پابند نہیں بناتا، یا اپنے کسی بھی شیخ کی رائے کو بالکل آخری رائے جو اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی کسی وحی کا درجہ ہوتا ہے اس کو کبھی دیتا نہیں تھا. بس ایک شاگرد کی حیثیت تھی اور ان کی ایک استاد کی حیثیت تھی. یہ طریقہ کب تک چلا ہے؟ تیسری صدی ہجری کے آخر تک چلا ہے. چوتھی جد صدی ہجری کے بعد جیسے خلافت میں کمزوری آ گئی، سیاسی حالات بہت کمزور ہو گئے مسلمانوں کے، ویسے ہی علمی لحاظ سے بھی بہت ساری چیزوں میں ترقی ہوئی، تو خاص طریقے سے سوچنے کا جو انداز تھا اور علم کی ترقی کا جو انداز تھا اس میں تبدیلی آ گئی. چوتھی صدی ہجری سے آہستہ آہستہ جس کو بعد میں لوگوں نے تقلید کے لفظ سے یاد کیا ہے، وہ بیماری آہستہ آہستہ امت کے اندر سرایت کرنے لگی. یعنی یہ ایسا معاملہ بھی نہیں تھا جیسے کوئی ڈینگو بخار ہے اچانک جب پورے معاشرے میں پھیل گیا، ویسا کوئی معاملہ تقلید کا نہیں تھا. یہ ایک بیماری تھی جو بہت ہی اس کو سلو پوائزن نے اس کو نے کیا کہتے ہیں اس کو بہت ہی ہلکا سا زہر آہستہ آہستہ جیسے تمباکو وغیرہ سے رگوں میں دوڑتا ہے، ویسے یہ تقلید کی بیماری بھی بڑی آہستہ آہستہ امت کے اندر آئی ہے، اور اس کی شروعات ہوئی ہے تین صدی گزرنے کے بعد. کیوں یہ چیز آئی، کیسے یہ چیز آئی، اور کس طریقے سے اس چیز کو بڑھاوا ملا؟ بہت سے اسباب ہیں لیکن میں آپ کے سامنے ہر طریقے سے تین اسباب اس کے بیان کرتا ہوں. کتنے؟ تین اسباب. پہلا سبب اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہر مذہب کے ائمہ، ان کے تلامذہ یعنی ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگردوں کے شاگرد، یہ اس میں انہوں نے ایک اہم رول ادا کیا ہے. اس صدی ہجری تک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے اکثر شاگرد کیا ہو چکے تھے، جنہوں نے ڈائریکٹ علم حاصل کیا تھا وہ سب کے سب ختم ہو چکے تھے. ان کے شاگرد کے شاگرد، پھر ان کے شاگردوں کے شاگرد. جیسے امت کے اندر شرک آیا کہ سب سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کا، ہاں ان کی یادگار کے لیے صرف ایک تصویر بنائی گئی، ان کی کوئی عبادت نہیں کی جاتی تھی، صرف ان کی ایک یادگار تھی. بعد میں شیطان کے ذریعے سے یہ چیز آئی کہ انہیں کی عبادت کی جانے لگی. وہی معاملہ ان بزرگوں کے، ان ائمہ کے شاگردوں کا ہوا، جو شاگرد شروع میں تھے ان کی حیثیت صرف شاگرد کی تھی، بعد میں آئے وہ بھی کسی حد تک شاگرد ہی رہے. لیکن جب یہی شاگردوں کا سلسلہ شروع ہوا, آپ کس کے شاگرد, فلاں کے شاگرد, وہ کس کے شاگرد, فلاں کے شاگرد, وہ کس کے شاگرد, فلاں کے شاگرد, ہمارا سلسلہ شاگردی کہاں ملتا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ملتا ہے. دوسرا بولتا ہے ہم اس کے شاگرد, ہم اس کے شاگرد, ہمارا سلسلہ شاگردی کہاں ملتا ہے, امام شافعی تک ملتا ہے. تیسرا کہتا ہے ہمارا امام مالک تک ملتا ہے. یہ سلسلہ شروع ہوا تیسری صدی ہجری کے بعد. ان شاگردوں نے بہت حد تک اپنی امام کی تعظیم یا اس کے ان کے احترام میں اپنے شاگردوں کے درمیان غلو کرنے کی کوشش کی. کہ میں خاص طریقے سے زور دے رہا ہوں, اس پر ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ میں ایسی چیزیں جو ہے آج کل بھی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ شاگردوں والا بڑا مسئلہ چلتا ہے علی, کہ فلاں کے شاگرد ہیں اتنے وہ بھی کیا ہوں گے. اچھا یہ کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے, کوئی کسی کا شاگرد ہو تو لازمی طور پر اس کے اندر جو سارا علم آ جائے یا وہ ساری چیزیں آ جائے, کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. اس کو دھیان میں رکھیے, کبھی کبھی شاگردوں کے ذریعے سے یہ چیزیں آتی ہیں, یعنی تقلید کی روح آہستہ آہستہ کن کے ذریعے سے آتی ہے, شاگردوں کے ذریعے سے آتی ہے. شاگرد اپنے امام کو کچھ اس انداز سے پیش کرتے رہے, اپنے استاد کو کچھ اس انداز سے پیش کرتے رہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام غلو کر کے عقیدت میں تبدیل ہو گیا, اور یہی عقیدت بعد میں ان کو ایک مرشد کی حیثیت سے اس نے تسلیم کر لیا. یعنی جو یہ کہتے ہیں وہی کیا ہے, صحیح ہے, جو یہ کہتے ہیں وہی صحیح ہے, جو ان کے خلاف کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہو سکتے. یہ روح اس طریقے سے آہستہ آہستہ, اور بہت اہم کردار اس میں ان شاگردوں نے, اور وہ شاگردوں سے مطلب ان کے جو رائے ڈائریکٹر شاگرد تھے وہ نہیں, کیونکہ ان کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوئی تھی جو میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. یہ چیز جن کے اندر پیدا ہوئی وہ بعد کے لوگ ہیں, شاگردوں کے شاگرد جو ایک شاگردی کا جو سلسلہ چلتا رہا وہ اس کا ایک جو ہے معاملہ رہا. آپ چاہیں تو اس کرسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں تین اہم اسباب, اس میں سے ایک شاگردوں کا اہم رول رہا ہے اس سلسلے میں, اپنے امام کو بڑھانے میں ان کا اہم رول رہا ہے. اور شاگردوں سے مراد ڈائریکٹ نہیں بلکہ جو سلسلے شاگردی میں آتے ہیں, یعنی بعد کے لوگ ہیں, تین صدیاں گزرنے کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی اور انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا. اسی سلسلے میں یہ بات کہی جاتی ہے, یعنی شاگرد اپنے ائمہ کے مذاہب کے منتشر کرنے کے اہم جو ہے اسباب میں سے شاگرد ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ امام لیث بن سعد امام مالک کے مقابلے میں علم کے لحاظ سے کسی طرح کم نہیں تھے, فقہ کے لحاظ سے کسی طرح کم نہیں تھے, بلکہ یہ بھی لکھا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ امام مالک سے افقہ یعنی ان سے بھی زیادہ بڑے فقیہ تھے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے, دونوں میں فرق یہ ہوا ہے کہ امام مالک کو جو شاگرد ملے جنہوں نے ان کے مذہب کو عام کیا, ان کی رائے کو عام کیا, وہ امام لیث بن سعد کو میسر نہیں ملے اور ان کو وہ مقام نہیں مل سکا. جتنے بھی لوگوں کے اقوال اس زمانے میں رہے, کچھ دنوں تک رہے, بعد میں ختم ہو گئے. امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے کہی تھی, امام اوزائی جو شام کے بہت بڑے امام مانے جاتے تھے اس زمانے میں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ معاصر تھے, ان کا بھی اپنا ایک مذہب تھا, لیکن ان کو وہ شاگرد نہیں ملے جو شاگرد ان کے لیے تعصب کی حد تک ان کی رائے کو پھیلانے کا کام کرتے, ان کو ایسے شاگرد نہیں ملے. تو ان کی چیز اتنی زیادہ عام لوگوں میں نہیں ہو سکی. تو پہلی چیز کیا ہے, شاگردوں کا اس میں ایک اہم رول ہے. دوسری چیز جس کی وجہ سے تقلید کی یہ روح آہستہ آہستہ, یا کہہ لیجئے کہ یہ بیماری آہستہ آہستہ لوگوں میں عام ہوئی, اور دوسری چیز تھی قضا. قاضی جو بنتے تھے ان کا اپنا ایک اہم رول رہا ہے اس چیز کو عام کرنے میں. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قاضی کون تھے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاضی تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہی قاضی ہوا کرتے تھے, جہاں تک مدینے کی بات ہے, اور زیادہ ابھی اسلامی حکومت کا دائرہ وسیع نہیں ہوا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہاں تک مدینے کی بات ہے وہ خود فیصلے کرتے تھے, لیکن جو اطراف کی بات ہے, دوسرے شہروں کی بات ہے, تو ہر شہر میں قاضی ہوتا تھا. بعد کے دور میں اور بھی فائدہ. آج ایشور کا نام میں نے سنا تھا, سنایا تھا آپ کو کہ خاص طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کیا بنایا تھا, قاضی بنایا تھا, اور کافی لمبی مدت تک وہ کیا رہے, قاضی رہے ہیں. تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات میں آپ سے کر رہا تھا. ابو موسیٰ شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ہے, یمن بھیجا گیا تو ان کو بھی وہاں فیصلے کرنے تھے, اور دوسرے لوگوں کے بارے میں جو ہے یہ باتیں ہیں. تو اس زمانے میں قاضی کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ فیصلے کے وقت بولیے, ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قضا کے لیے کیا ہوتا, طریقہ کیا ہوتا تھا, کتاب و سنت کو مرجع کی حیثیت حاصل تھی. یعنی فیصلہ کس کی روشنی میں ہونا چاہیے, اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں. اگر ایسا ممکن نہیں ہے, یعنی کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جس کا کوئی واضح طور پر, جس کو ہم عربی میں نص کہتے ہیں, یعنی واضح طور پر اس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے, تب اس کے مشابہ کوئی چیز ہے کیا قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر, اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے گا, جس کو بعد میں قیاس کہا گیا. جس کو بعد میں کیا کہا گیا, قیاس کہا گیا. یہ طریقہ تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, اور اسی بات کی وہ نصیحت بھی کیا کرتے تھے اپنے قاضیوں کو. یہ طریقہ چلتا رہا کب تک, خلفائے راشدین تک, اس کے بعد بھی چلتا رہا, یہاں تک کہ خلافت بنی عباسیہ میں تھوڑی سی تبدیلی آئی. خلافت بنی امیہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ بہت زیادہ ان کے دور میں تبدیلیاں نہیں ہوئی تھی. صحابہ کرام کا بھی ایک, ان کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی, اس کے بعد بڑے تابعین کی تعداد تھی, لیکن جیسے جیسے عربی عصبیت کمزور ہوتی گئی اور اس کے مقابلے میں خراسانی یا فارسی عصبیت جو ہے غالب آنے لگی, تو بہت ساری چیزوں میں تبدیلیاں آئیں. اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ قاضی جو بنتا تھا, اگر وہ کسی معاملے میں فیصلہ کر دے اور اسی قاضی کے مقابلے میں اسی شہر کے اندر کوئی دوسرا بڑا عالم موجود ہو, تو اس کے فیصلے کی مخالفت کرتا تھا. پھر سے کہوں, اب تک کیا ہے معاملہ, قاضی نے ایک بات کہہ دی, فیصلہ ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا. لیکن جب زمانہ گزرتا گیا, ایک صدی کے بعد تقریباً 150 سال کے قریب قریب, یا اس کے قریب قریب یہ چیزیں ہوئی. مثال کے طور پر ابن ابی لیلہ, جن کا تذکرہ اس سے پہلے میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین کے طور پر کیا تھا, کوفے میں تھے اور کوفے کا ان کو قاضی بنایا گیا تھا. کوفے کا قاضی بنایا, شریک بن عبداللہ نخعی بھی تھے اور جو ہے ابن ابی لیلہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پیشکش کی, انہوں نے ٹھکرا دیا تھا, انہوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا, یہ قاضی بن گئے تھے. ابن ابی لیلہ کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کریں, بڑے بڑے عالم موجود ہیں جو ائمہ میں شمار ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ فیصلہ غلط کیا گیا, فیصلہ یہ ہونا چاہیے. عامت الناس کا بھروسہ اس قاضی کے اوپر سے کیا ہو جائے گا, بولیے, اٹھ جائے گا بھروسہ, وہ کمزور پڑ جائے گا. یعنی جو ان کو اعتماد ہوتا ہے ان کے اوپر, وہ اعتماد اب باقی نہیں رہے گا. جب اس طرح کے حالات دیکھے قضات نے کہ ہم جب کوئی بات کہتے ہیں تو معاملہ کیا ہوتا ہے, اگر کوئی دوسرے شخص نے اس کے خلاف بات کہہ دی تو ہم نے جو بات کہی تھی اس بات کی اہمیت کم ہو جاتی ہے, لوگوں کا اعتماد ہمارے اوپر سے اٹھنے لگتا ہے. تو اب یہاں کیا چیز آتی ہے, قاضی سوچتا ہے اس مصیبت سے بچنے کا آسان طریقہ ہے تو وہی بات کی جائے جو سب لوگ کہتے ہیں. یعنی ڈائریکٹ ہم قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, صحیح بات کیا ہے, یہ سوچنے کی بجائے کیا کریں, وہ کام کریں, وہ بات کہیں جو سب لوگ کہتے ہیں, جمہور جس کے مطابق چل رہے ہیں, عامت الناس چل رہے ہیں, تو پھر ہماری کوئی مخالفت نہیں کرے گا, سب کا وہی قول ہوگا. تو قاضی پہلے جو کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلے کرتا تھا, یا کتاب و سنت میں اگر نص بالکل ظاہر نہ ہو تو اس کے مشابہ جو کوئی چیز مل جائے اس کی روشنی میں, اجتہاد کے ذریعے سے جو فیصلے کیا کرتا تھا, اب یہ فیصلے اجتہاد کے بجائے کس کی نظر ہو گئے, عام لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کیا جائے اور رائے دیا جائے. جس کی اکثریت ہے, جس کا جو زیادہ ہیں, جمہور ہیں, ان کا جو ہے اعتبار کر کے اس کے مطابق کوئی بات کہی جائے, تاکہ ہماری کوئی کھینچائی نہ ہو اور ہم کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ ایک سوچ جو ہے پیدا ہوئی, اس سوچ نے بھی کہیں نہ کہیں کس کا کردار ادا کیا, بعد میں
تقلید کو عام کرنے کا کردار ادا کیا. یہ سوچ پیدا ہوئی جو اس زمانے میں تھوڑی کمزور تھی, بعد کے دور میں یہ سوچ اور اضافہ اس کے اندر ہو گیا. میں کبھی بھی ایسے حالات کو ہم جب دیکھتے ہیں نا تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا. یعنی میں خود اپنے طور پر آپ کو بولتا ہوں, کوئی شخص سوال کرتا ہے کسی مسئلے کے بارے میں اور ایک عام رائے لوگوں کی ہوتی ہے, اس کے خلاف اگر کوئی بات کہنا ہوتا ہے تو بڑا سوچنا پڑتا ہے, بہت سوچنا پڑتا ہے. اگر ہم کہتے بھی ہیں تو لوگ کیا سوچیں گے, ارے فلاں نے یہ کہا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں فلاں ایسا کہہ رہا ہے, یہ ایسا ہی کہہ رہے ہیں. تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنی ثقافت مجروح ہو جائے, یعنی جو ہمارے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے وہ کیا ہو جائے, مجروح ہو جائے. یا ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں ہمارے اوپر اعتماد, دو میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے. حالات ایسے ہوتے ہیں تو اپنے حالات کے لحاظ سے اس زمانے کے حالات کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ایسا ہی معاملہ ان فوجات کے ساتھ بھی رہا ہوگا, وہ بیچارے بھی اسی کے شکار ہوئے ہوں گے. جب ایک رائے دیا, کوئی فیصلہ کیا, دوسرے نے اسے چیلنج کر دیا, عام الناس میں باتیں عام ہونے لگی, تو ظاہر سی بات ہے آدمی اس طرح کے حالات کا شکار کیوں بنے گا. کوشش یہ کرتا ہے کہ جو دوسروں کی رائے ہے اور یا عام الناس کی رائے ہے اسی کے مطابق جو ہے فیصلے کیے جائیں. عام الناس کی رائے میں یہ بات آ گئی کہ جس علاقے کا قاضی ہوتا, اس علاقے میں جو مذہب چلتا, جس امام کی رائے چلتی, وہ قاضی بھی کیا کوشش کرتا, اسی کے مطابق فیصلے کرنے کی کوشش کرتا. ان فیصلوں سے تقلید کی روح کو بڑھاوا ملا, اضافہ ہوتا رہا, یہ بھی اس کا ایک سبب بنا. تیسرا سبب, ابھی میں نے ایک بار جملہ آپ سے یہ کہا تھا کہ تیسری صدی ہجری کو خاص طریقے سے اسلامی علوم کا سب سے سنہرا دور کہا جاتا ہے, جس میں حدیث کی مشہور کتابیں, اسی طریقے سے اصول فقہ, فقہ سب معنی جتنے بھی فنون ہیں اس کی جو اہم کتابیں ہیں اس دور کی تصنیف ہوئی ہیں. تو جو مذاہب ہیں, خاص طریقے سے جو مذاہب اربع کے راتے, یعنی چار, یہ فقہ حنبلی, فقہ شافعی, فقہ مالکی, فقہ حنفی, یہ جو چار فقہ مشہور ہیں ان کی اہم کتابیں اس دور میں تدوین لکھی گئی, اس میں اس دور میں بعد میں اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں, لیکن جو اصل مرجع کی اہم جو کتابیں مانی جاتی ہیں یہ اس دور کی لکھی ہوئی ہے. جب یہ کتابیں آ گئیں, اس کے پہلے یہ کتابیں موجود نہیں تھی. دو صدی ہجری تک کوئی بھی کتاب اس سلسلے میں باقاعدہ فقہی کتاب کے طور پر موسوم ہو کر کے, یا کہہ لیجئے کہ اس کا نام لے کر کے موجود نہیں تھی. صرف امام ابو یوسف کی کتاب جو ابھی مطبوع ہے اور لوگوں کے درمیان موجود ہے, امام محمد کی کتاب, امام مالک کی حدیث کی کتاب ہے جس میں مسائل بھی آ گئے ہیں, امام شافعی کی جو دو مشہور کتاب جس کا تذکرہ اس سے پہلے آپ کے سامنے آیا ہوا تھا, اگر ان کو آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کو کوئی چیز دوسری صدی ہجری تک باقاعدہ لکھ تدوین کی شکل میں موجود آپ نہیں پائیں گے. لیکن تیسری صدی ہجری میں بہت کثرت سے جب یہ چیز ہو گئی تو تین صدی گزرنے کے بعد اب ایک رائے ہم کو لکھی ہوئی ملتی ہے. پہلے لکھی, میں تھوڑا اور واضح کر کے یہ بات کہوں اگر آپ کو. تیسرا جو اہم سبب ہے اس کی روح کو عام کرنے کا, یا اس روح کو پھیلانے کا, روح تقلید کو, وہ ہے فقہی آراء کا مدون ہونا. یعنی جو ائمہ کی رائے تھی, ان کی جو بھی مسائل میں ان کی جو باتیں تھیں, اس کو باقاعدہ کتابی شکل میں سامنے آ جانا, یہ بھی ایک اہم سبب بنا ہے. کہتے ہیں شروع میں ایسا رہا, کوئی چیز موجود, کوئی بھی مسئلہ پیش آیا تو پہلے کہاں دیکھتے تھے, قرآن مجید, حدیث میں دیکھتے تھے, حدیث جو ہے جو بھی ان کے درمیان ہوتی تھی اس کو دیکھتے تھے. بعد میں اگر یہ چیز نہ ملے تو کیا کرتے تھے, اشتہار جو بھی ان کی رائے ہوتی اس کو جو ہے کسی کی روشنی میں کوشش کرتے تھے, جس کا تفصیل آپ کے سامنے بار بار آ گیا. اب ایک نئی چیز کیا ہوگی, اب یہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں جو فقہی کتابیں کہلاتی ہیں, اور ہر مذہب کی اپنی اپنی کتاب ہے, فقہ حنفی کی, فقہ شافعی کی, فقہ مالکی کی, اور فقہ حنبلی کی. تو اب لازماً لوگ ان کتابوں میں بھی دیکھنے لگے, کوئی مسئلہ پیش آیا تو ان کتابوں میں بھی ہم سے پہلے کے لوگوں نے اس سلسلے میں کیا رائے لی ہے. یہ چیز ابھی بھی موجود ہے, میں آپ کو بولو یہ چیز کیا ہے, ابھی بھی ہم لوگوں سے بھی اگر کوئی سوال کرتا ہے تو یہ چیز دیکھتے ہیں یعنی قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہوئے ہیں ان کے سامنے اگر اس طرح کوئی چیز تھی تو انہوں نے اس سلسلے میں کیا بات کی تھی یا کیا فتویٰ دیا تھا. تو پرانے ائمہ پرانے علماء کے اہل علم کے فتوے کیا رہے ہیں یہ دیکھنے کا رواج ابھی بھی موجود ہے. تو اس زمانے میں یعنی تیسری صدی ہجری تک چونکہ یہ چیز باقاعدہ کتابی شکل میں موجود نہیں تھی اس لیے اس کو دیکھنے کا رواج نہیں تھا. اب یہ تیسری صدی ہجری کے بعد باقاعدہ اس کو دیکھنے کا رواج پایا لوگوں میں. تو اس رواج نے بھی کس چیز کو ہوا دیا؟ وہ شاگرد تھے, پھر قضا کا معاملہ تھا, اور ساتھ میں یہ چیز اب جو آدمی جس شاگرد کو جس امام کو جس عالم کو ذرا اونچے درجے کا سمجھتا تھا وہ کوشش کیا کرتا کہ اسی کے فتاوے میں تلاش کرے اور اسی کے ذریعے سے اپنی بات پیش کرے, اپنی بات پیش کرنے کے بجائے اسی کی رائے کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. تو اس طریقے سے کسی کو بڑا سمجھ کر کے اس کی بات کو ہی لوگوں میں عام کرنے کا رواج لوگوں میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑنے لگا. میں نے کہا تقلید کوئی ایسا بخار یا کوئی عام وبائی بیماری نہیں تھی کہ اچانک لوگوں میں کیا ہو گئی, پھیل گئی. یہ زہر آہستہ آہستہ امت کے اندر سرایت کیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے کہا صرف کتنے بیان کریں گے؟ تین بیان کریں گے. ٹھیک ہے, اور جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں کہیں نہ کہیں انہی تینوں کے ارد گرد گھومتے رہیں گے. وہ کیا کیا ہیں؟ شاگردوں کا اہم رول رہا ہے, منصب قضا کا یعنی جو قاضی ہوتا تھا وہ جس طرح سے بعض مذاہب کی آرا کو اس نے پھیلایا تو اس کا بھی اپنی جگہ پر رول رہا ہے اس میں. اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ کتابیں تدوین ہو کر کے فتاوے کی کتابیں جن کو ہم مسائل یا فقہ کتابیں کہتے ہیں وہ جب تدوین ہو کر کے آئیں تو یہ لکھ کر کے سامنے آئیں تو اس کا بھی ایک اہم کردار رہا ہے سلسلے میں. لیکن ان سب کے باوجود بھی ابھی بھی تین صدی کے بعد بھی چوتھی صدی میں پانچویں صدی میں چھٹی صدی میں ان سب کے باوجود بھی تقلید محض یعنی صرف تقلید ہم کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں سوچیں گے ابھی یہ چیز نہیں آئی. ابھی بھی جو لوگ ہوتے تھے وہ خود بھی سوچتے تھے کہ آخر یہ رائے ہے تو اس رائے کے اندر کیا ہوگی. چنانچہ انہوں نے علمی لحاظ سے کیا کام کیا, حالانکہ آہستہ آہستہ لوگ مختلف فقہ میں سکڑتے گئے جمتے گئے, کوئی فقہ مالکی میں جڑ گیا, کوئی فقہ شافعی میں جڑ گیا, کوئی فقہ حنفی میں جڑ گیا, کوئی فقہ حنبلی میں جڑ گیا. آہستہ آہستہ لوگ جڑتے گئے لیکن ان سب کے باوجود بھی انہوں نے محنت بھی کی ہے, یعنی خود ان کے اندر بھی یہ علم تھا, اس علم کو انہوں نے استعمال کیا ہے. تو کس طریقے سے ان کا علم اس زمانے میں ظاہر ہوا؟ وہ جو ہے تین طرف سے ظاہر ہوا. انہوں نے کیا کیا اس زمانے میں علمی لحاظ سے کیا کام کیا, حالانکہ وہ اپنے آپ کو کسی ایک فقہ سے انہوں نے جوڑ دیا, مطلق جسے اجتہاد کرنا کہتے ہیں, ڈائریکٹ کتاب و سنت کی روشنی میں کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا, اب یہ ذرا ہٹ کر کے کس میں سمٹ گیا تھا؟ ان فقہی مذاہب کی جو کتابیں تدوین ہوئی تھی ان میں غور و فکر, ان میں دیکھنا کہ اس کے کیا فتوے ہیں, کیا رائے ہے, اس میں جو ہے وہ چیز سمٹ گئی تھی. لیکن علمی جو کام ہوا اس علمی کام کو ہم تین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. پہلا جو کام ہوا علمی کام, اس زمانے کے علماء نے کوشش یہ کی, اہل علم نے کوشش یہ کی کہ جو ان کے ائمہ کے اقوال تھے ان کی دلائل, ان کے جو بھی دلائل ہو سکتے ہیں یا جس کو ہم تعلیل کہتے ہیں, انہوں نے یہ بات کہی تو کیوں کہی, علت کا استنباط کہتے ہیں اس کو, اگر اصول فقہ کے ہم اس طرح میں جائیں تو علت کا استنباط, تعلیل المسائل, یہ مسئلہ بیان کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, تو اسے کیوں بیان کیا ہے, امام شافعی نے یہ بات کہی ہے تو یہ بات کیوں کہی ہے, فلاں نے یہ بات, امام مالک نے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے. اور یہ بات بھی یہ کام بھی شاگردوں یا ان مذہب اس مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے سے ہی چیز ہوئی ہے, لیکن انہوں نے یہ کام شروع کیا. تو ایک اہم کام کیا کیا انہوں نے, جو مسائل ان کے اپنے تھے جو پہلے کہیں فتوے کی شکل میں موجود تھے اس کو انہوں نے کیا کیا, اس کی علتیں بیان کی, اس کو دلائل کی روشنی میں اور بھی مزین کیا ہے. ممکن ہے جو اصل کتاب تھی امام صاحب کی جو اصل رائے تھی اس میں کوئی دلیل ساتھ میں بیان نہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مجتہد کوئی رائے پیش کرتا ہے اور ساتھ میں دلیل نہیں پیش کرتا, یہ سوچ کر کے لوگ جانتے ہوں گے اس چیز کو, لیکن بعد کے دور میں اس کام کو کیا گیا کہ باقاعدہ اس کے دلائل اس کے ساتھ لکھے جانے لگے. یہ بڑا ایک اہم کام ہوا جس کو تعلیل مسائل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تعلیل مسائل. امام صاحب کی جو رائے ہے اس رائے کو ہم کسی دلیل کے ساتھ, کسی علت کے ساتھ, کسی سبب کے ساتھ جوڑ دیں, اس کام یہ کام انہوں نے انجام دیا. دوسرا کام جو انجام دیا وہ یہ تھا کہ جو ان کے اصول تھے اس اصول پر انہوں نے بہت سے مسائل کا استنباط خود کیا. تو کہتے ہیں تخریج مسائل. اس طرح کے لفظ کیا کہتے ہیں؟ تخریج مسائل. میں نے آپ کو اگر لکھنا چاہیں تو آپ کو تعلیل مسائل پہلے کو کہتے ہیں, دوسرے کو تخریج مسائل. اس کے معنی نکالنا جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو, اس لیے اتنی مشکل نہیں ہے. تعلیل کے معنی ہوتے ہیں علت بیان کرنا, سبب بیان کرنا. تو مسائل کا نکالنا مطلب کہ ایک مسئلہ انہوں نے بیان کیا, اسی کی روشنی میں ہم اسی کے جیسے دوسرے مسائل بھی کیا کر سکتے ہیں؟ بیان کر سکتے ہیں. اسی لیے کسی بھی یعنی فقہ کے اندر امام صاحب کی اگر ایک رائے ہے, ان کی پوری رائے کو اگر جمع کیا جائے تو شاید اتنی موٹی ایک کتاب آئے گی. کتنی موٹی؟ آپ جو ہے دیکھیں گے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب, تو اتنی موٹی کتاب آئے گی یا بہت اتنی موٹی دو کتاب دو جلدیں آ جائیں گی. لیکن اگر آج آپ اس فقہ میں اس مذہب میں کتابیں دیکھیں گے فقہ کی, تو اس کی 30 جلدیں ہیں, 22 جلدیں ہیں, 20 جلدیں ہیں. یہ اضافہ کیسے ہوا مسائل میں؟ اس مذہب کے ماننے والوں نے, ایسا نہیں لگا چپکے سے بیٹھے رہے جو کچھ بھی ہے اسی پر جو ہے اپنا اتفاق کر لیا, نہیں, انہی مسائل کی روشنی میں مزید مسائل بیان کرتے رہے. بلکہ یہ سلسلہ یہاں تک بڑھا, یہاں تک بڑھا کہ ایسے مسائل بھی بیان کیے جو واقع نہیں ہوئے, اور یہی مبالغے سے کام لیا. اس کی بھی بڑی مصیبتیں ہوئی جو بعد میں پیش آئیں. بعض لوگوں نے اس کو لکھتے ہوئے لکھا ہے, اگر ہم اس سے ظن رکھیں ان کے ساتھ تو یہ کہیں گے کہ ان ائمہ نے, ائمہ سے مراد یہ 30ویں صدی کے بعد کے لوگ ہیں, یہ ائمہ اربعہ یہ نہیں, یعنی یہ اہل علم نے جو اس زمانے میں تھے, 4 صدیاں گزر گئی, 5ویں صدی میں زیادہ تر اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے, 6ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے, انہوں نے گویا کہ یہ سمجھا کہ ہمارے بعد جو آنے والے ہیں شاید ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوگی, تو ان کو جو مسائل پیش آنے والے ہیں ہمیں کیا کر دیں آج اس کو بیان کر دیں. اس لیے انہوں نے کیا کر دیا, وہ مسائل بھی جو اس زمانے میں پیش نہیں آئے تھے انہوں نے تخریج مسائل کے طور پر ان مسائل کو بھی کیا کیا, پیش کیا, اور اس کا حکم بیان کیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ حکم ہوگا, اگر ایسا ہو گیا تو یہ حکم ہوگا, اگر ایسا ہو گیا تو یہ حکم ہو گیا. اور اس کا چلن پہلے موجود نہیں تھا, اب شروع ہوا. اب تک طریقہ کیا تھا, کوئی چیز پیش آ جاتی تو اس کے مطابق قرآن میں دیکھ کر کے, حدیث میں دیکھ کر کے, یا 3 صدیاں گزرنے کے بعد جو یہ فقہی آرا مدون ہو چکی تھی, جو فقہی مذاہب کی کتابیں تھیں اس کے اندر دیکھ کر کے اس کا حل تلاش کرتے تھے. اب کیا ہوا, ایسے مسائل بیان کرنا جو ابھی آئے ہی نہیں ہیں, یہ سلسلہ بھی شروع کیا گیا. اس کی کچھ مصیبتیں بھی آئیں. میں آپ کو جو ہے یعنی کبھی کبھی کسی کا امتحان لینے کے لیے یہ مسائل بھی پیش کیے جاتے ہیں. یعنی آپ کو تعجب ہے کہ اس پرانی کتابوں میں سے یہ مسائل, ایک آدمی کی 3 بیویاں ہیں, زینب, کلثوم اور کوئی بھی ایک نام سامنے رکھ لو, میں اسے یہ فرضی بات ہی کر رہا ہوں آپ سے, یعنی مجھے وہ یہ نہیں کہ یہی نام ہے, جویریا 3 نام ہے. اسی نے کہا اگر میں نے زینب کو طلاق دیا تو کلثوم کو طلاق, اگر جویریا کو طلاق دیا تو زینب کو طلاق, یعنی ایک کی طلاق کو دوسری طلاق کے ساتھ جوڑ کر کے اس نے طلاق دیا, طلاق کس کو واقع ہوگی؟ اب یہ سوال آپ بیٹھ کے سوچیے کہ طلاق کس کو واقع ہوگی. خامخواہ بات ہے وہ, لیکن جو اس طریقے سے پیش کر رہا ہوں. کسی نے نظر مان لیا کہ رمضان کے مہینے میں دن میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے گا, ہم بستری کرے گا, وہ اپنی نظر کو پوری کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب یہ سوچ رہا ہے بیٹھ کر کے, یعنی کوئی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا لیکن کیا ہے, سوچ رہا ہے اس کو بیٹھ کر کے کیا کرے گا. تو سوچ کر کے ہاں ایسا کرے گا, اپنی بیوی کو لے کے سفر کرے گا اور ہم بستری کرے گا. یہ اس طرح سے سوچ کر کے مسائل, اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. ایک صاحب اپنے ساتھی نے اس دن پہلے کی بات ہے, انگلش میں ایک وہ دکھا رہے تھے مجھے, عربی میں ہم لوگ کافی اس کو پڑھ چکے تھے, انگلش میں وہ دکھا رہے تھے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کسی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا, بیوی سیڑھی پہ آ رہی ہے, اگر تم اتری تب بھی تم کو طلاق, اوپر گئی تب بھی طلاق, کھڑی رہی تب بھی طلاق, کیا کرے گی؟ اگر نیچے اتری تب بھی طلاق, اوپر گئی تب بھی طلاق, وہ سی سیڑھی پر باقی رہی تب بھی طلاق, چاہے بیٹھے چاہے کھڑی رہے کیسے بھی, جو یہ مطلب ہے اس کا, چاہے لیٹ جائے اگر وہی باقی ہے تب بھی طلاق, نیچے آئے تب بھی طلاق, اوپر گئی تب بھی, اتری اس مطلب اترنے کا, اترنے چڑھنے اور جو ہے اس پہ ثابت رہنے کا, تو کیا کرے گی وہ اپنے آپ کو گرا دے گی, مطلب یہ اس طرح سے تاکہ وہ جو ہے بچ جائے طلاق سے, تو اپنے آپ کو گرا دے گی وہ, نہ اترے گی نہ چڑھے گی, اب گر گئی تو اترنے کا اس پر اطلاق نہیں ہوگا, چڑھنے کا اطلاق نہیں ہوگا, وہ بچ جائے گی. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مسائل, اس کو تخریجی مسائل کہتے ہیں, تو اس طرح کے مسائل بھی سامنے آئے کہ باقاعدہ ایسے مسائل پر گفتگو ہونے لگی جو ابھی پیش نہیں آئے تھے, جو بعد میں کبھی پیش آتے, یا ایسے بھی ہو سکتے تھے کہ کبھی بھی پیش نہیں آتے. ایک مسئلے کی کتنی شکیں ہو سکتی ہیں, یعنی کتنی اس کے برانچز کہنا چاہتے کر سکتے ہیں, کتنی اس کے اندر نکل سکتی ہیں, وہ بیٹھ کر کے سوچ کر کے وہ بیان کرتے تھے. اس طریقے سے وہ فقہی کتابیں جو پہلے ایک یا دو جلدوں میں تھیں, اب 10 اور 20 جلدوں میں آنے لگیں. یہ ان کا دوسرا کام تھا. تیسرا کام جو ان کا ہوا, اس زمانے کے اہل علم نے جو کام کیا, اس میں سے ایک کام یہ بھی کیا کہ اپنے مذہب کی تائید, نصرت, اور جب اپنے مذہب کی تائید کرتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے مذہب کی جو رائے ہے اس کو بھی پیش کر کے ہمارا مذہب اس سے راجے ہے, یہ مرجو ہے, صحیح نہیں ہے, اور یہ صحیح ہے, یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہاں یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ایک ہی آدمی اپنے مذہب کی بات بھی اور دوسرے مذہب کی بات دونوں کو یاد رکھے, اور دونوں کے دلائل کو بھی یاد رکھے, اور دلائل کے بعد ہمارا مذہب صحیح ہے اس کی ترجیح دینا, یہ سلسلہ بھی شروع ہوا. یہ بھی اہل علم اس زمانے میں کرتے تھے, اور اس کی مثالیں ایک دو نے بہت ساری ہیں. یہ اس سلسلے کی ہی ایک کڑی تھی جس کو مناظرہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مناظرہ. تو یہ 3 صدیاں گزر گئی, اس کے پہلے بھی اہل علم کی بحثیں رہی ہیں, لیکن جو مناظرے کی مجلسیں ہیں وہ بعد کی ہیں. مناظرے کی بڑی بڑی مجلسیں منعقد ہوتی تھیں, اور باقاعدہ اس میں اہل سیاست بھی حصہ لیتے تھے, اور خلفاء اس زمانے کے تھے, ان کی نگرانی میں, سیاست کی نگرانی میں کیا ہوتے تھے, مناظرے کی مجلسیں ہوا کرتی تھی, بڑی بڑی مجلسیں. ان میں خاص طریقے سے 2 کی مجلسیں زیادہ مشہور ہیں, فقہ شافعی اور فقہ حنفی. اتفاق یہ ہے کہ فقہ مالکی اور فقہ حنبلی کو اتنا رواج نہیں ملا ہے, یہ ایک حقیقت ہے, ان کو اتنا رواج ابھی بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے تو ان دونوں کے ماننے والے بہت کم ہیں. زیادہ کس کے ماننے والے ہیں؟ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے. اس زمانے میں فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے ماننے والوں کی تعداد چونکہ زیادہ تھی, تو ان دونوں کے درمیان باقاعدہ مناظرے کی مجلسیں سجتی تھیں, اور وہ بھی سیاست کی نگرانی میں. یعنی بازار نے اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے, اور اللہ جو ہے بہتر جانتا کیا معاملہ تھا, جو سیاست کے اندر کمزوری آ چکی تھی اور لوگوں کا رجحان اس کی طرف سے بہت اچھا نہیں تھا, تو انہوں نے اس کا ایک مناسب حل یہ سمجھا کہ جو اہل علم ہیں, جو لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا سکتے ہیں, ان کو خود کیا کر دیا جائے, کسی ایسے کام میں الجھا دیا جائے تاکہ یہ ہماری طرف نگاہ نہ اٹھائے, یہ اپنے کام میں الجھے رہیں برابر. تو اس لحاظ سے انہوں نے اس طرح کی فضا قائم کی کہ یہ آپس میں ہی بحث و مباحثے میں لگے رہیں, اور سیاست کی انگلی پکڑنے کی کوشش کبھی نہ کریں, اس کا ہاتھ پکڑنے کی کبھی بھی کوشش نہ کریں. اس کے لیے یہ باقاعدہ ان کو انہوں نے شہ دیا, اس چیز کو بڑھاوا دیا انہوں نے, اس چیز کو کہ ان کے درمیان کیا کرائے جائیں, مناظرے کرائے جائیں. آج بھی کبھی بھی بات لوگ کہتے ہیں نہیں, پولیٹکس میں یہ چیز رہتی ہے کہ کبھی کوئی چیز خود ہی پیدا کر دی جاتی ہے کسی اور چیز کی طرف سے لوگوں کا ذہن ہٹانے کے لیے. تو سیاست میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں, کس طرح کے مسائل آ رہے ہیں, اس سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ باقاعدہ اس کا اسٹیج سجتا تھا. ایک طرف شافعی علماء موجود ہیں, ایک طرف کون سے ہیں؟ حنفی علماء موجود ہیں, اور دونوں کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ بحث ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دونوں کے درمیان بحث. یہ بحث کسی بند کمرے میں نہیں ہے, بلکہ یہ بحث اپنی پبلک پلیس میں, کسی بڑی جگہ میں جہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں اور سب دیکھیں یہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں, یہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں, کون ہارتا ہے اور کون جیتتا ہے. یہ سلسلہ شروع ہوا. کبھی بھی یاد رکھیں گے, آج تک اسلام کا اس طرح کے کسی بھی مناظرے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر یہ مناظرے کسی حق کو ثابت کرنے کا ذریعہ بنے ہوتے تو شاید یہ اختلافات کیا ہو چکے ہوتے؟ ختم ہو چکے ہوتے. لیکن نہیں, کبھی بلکہ اس کو اور بڑھاوا دیا, اختلاف کو کیا کیا؟ اور بڑھاوا دیا ان مناظروں نے, اور اس کے ذریعے سے امت میں اختلاف اور بڑھا ہے. فرض عیم علماء نے اس سلسلے میں لکھا ہے, اس کی جو ہے یعنی مناظرے کی جو شرطیں ہیں اس میں صرف 10 شرطیں بیان کی ہیں. اگر ان شرطوں کے ساتھ مناظرے کیے جائیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے, اگر اس طرح سے مناظرے کیے جائیں جو اس زمانے میں کیے گئے تو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک شرط یہی ہے کہ مناظرہ ہمیشہ بند کمرے میں ہونا چاہیے, یعنی عامۃ الناس کو اس میں کبھی بھی انوالو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, دو عالم ہیں ان کو بحث کرنا, وہ آپس میں بحث کر لیں, وہ دیکھیں کیا ہے عامۃ الناس کو کیا مطلب ہے, کون کیا بات کہہ رہا ہے, کس کی بات کی کیا اہمیت ہے. کس نے زیادہ زور سے بول دیا تو سمجھیں گے اسی کی بات صحیح ہے, ہو سکتا ہے یہی بات کسی بات کو سمجھے ہوں. تو یہ ایک چیز ہوئی اس زمانے میں کہ مناظروں کا رواج بہت ہوا, اور ہر مذہب والوں نے یہ کوشش کی کہ ہمارا مذہب دوسرے کے مقابلے میں کیا ہے, راجے ہے, اس کے دلائل قوی ہیں, اس کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. یہ بہت کوشش کا یہ بہت کام. جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے اور خاص طریقے سے جب مناظرے کی شکل میں آتی ہے اور ہر انسان یہ کوشش کرنے لگتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے, تو کبھی کبھی غلط چیزوں کا سہارا لیتا ہے. اس کا غلط چیزوں کا, یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے. اپنے مذہب کی تائید میں ایسے ہی ان اہل علم نے کچھ غلط چیزوں کا بھی کیا کیا ہے, سہارا لیا ہے. چنانچہ جب اس تعصب کی آگ زیادہ بھڑکنے لگی تو ان کی طرف سے حدیث گڑھنے کا کام بھی ہوا. کس کے لیے؟ اپنے مذہب کی تائید اور دوسرے کے مذہب کو ہلکا ثابت کرنے کے لیے. حدیثیں ایسی یعنی جو موضوعات یعنی جن جو گڑھی ہوئی حدیثوں کی کتابیں ہیں اس میں ایسی حدیثیں موجود ہیں, اور مصطلح میں یعنی حدیث کی جو اصطلاحات ہیں اس میں ان کتابوں میں جو حدیث کے گڑھنے کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک سبب اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ تعصب کی لہر جو دوڑی ان کے درمیان, اس تعصب نے اپنا ایک کارنامہ یہ بھی انجام دیا کہ لوگوں نے حدیث گڑھنے کا بھی کام کیا. یہاں تک بھی ہوا کہ بعض اوقات امام اپنے مذہب کی رائے, میں امام کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اس میں سے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو امام کی رائے بھی نہیں ہے, بعد میں کس کی رائے بن گئی ہیں, وہ مذہب کی رائے بن گئی ہیں, مذہب کی رائے کو کتاب و سنت کی رائے پر ترجیح دی گئی. یعنی یہ سب کس کی نظر ہو گیا؟ اس تعصب کی نظر ہو گیا جو اس زمانے میں لوگوں میں عام ہوا اپنے مذہب کی تائید کے تعلق سے. میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں. ایسے ہی نہیں, ایک بڑی مشہور حدیث ہے, اسی ضمن میں یہ بات بھی آئی کہ کبھی کبھی آدمی رائے کے لیے یعنی جو قول پیش کر رہا ہے اس کی اہمیت کے لیے کہنے والے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کو کہنے والا کون ہے, کس امام کی یہ رائے ہے, اس امام کی پوزیشن کیا ہے, اس کو جو ہے ظاہر کرتا ہے. کبھی کبھی آپ کے درمیان بھی اس طرح کی باتیں آتی ہوں گی, میں اسی لیے خاص طریقے سے اس پر زور دے رہا ہوں آپ کے سامنے, جو ہے آپ اس کو سوچنا چاہیے. پہلے جو تقلید کے جراثیم امت کے اندر آئے ہیں وہ اسی راستے سے آئے ہیں, کبھی بھی اس راستے کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے. یہ ہمارا جو طریقہ ہے اور اس طریقے کو پر ہم کو باقی رہنا چاہیے. کبھی کبھی کہتے یہ ارے فلاں کی رائے ہے, یہ میں اور واضح لفظوں میں کہوں, یہ البانی صاحب نے یہ بات کہی, وہ شیخ ابن باز نے یہ بات کہی. حق کو ثابت کرنے کے لیے کبھی بھی شخصیت کا نام جب پیش کیا جاتا ہے اس قول کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے تو وہیں سے کس کے جراثیم آتے ہیں, تقلید کے جراثیم آتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی کیا کیا لوگوں نے, جب یہ فقہی جو ہے مذاہب کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھیں, اپنے مذہب کی تائید کے لیے جب کوئی بات پیش کی جاتی تھی تو اس میں یہ چیز بھی آئی کہ ہمارے امام کیا ہیں, سب سے بڑے ہیں, اور اپنے امام کے مناقب میں حدیثیں گڑی گئی اور دوسرے کے امام کی ہاں مذمت میں حدیثیں گڑی گئی. یعنی یہ کام ہے, دوسرے کے امام کو گھٹانا اور اپنے امام کو بڑھانا, یہ سلسلہ, یہ بھی اسی یعنی کہہ لیجیے کہ انہی جراثیم میں یہ چیز بھی اس کی بھی پیداوار ہوئی ہے. بڑی مشہور حدیث ہے کہ ابو حنیفہ سراج امتی, ایک دوسری جو اپنے مخالف کے مصالب میں, اس امام کے مصالب میں جو حدیثیں گاڑی گئیں اس کی ایک مثال پیش کر رہا ہوں. یہ ہے کہ سیاتی فی امتی رجل اسمہ محمد بن ادریس, رجل اسمہ محمد بن ادریس, یعنی میری امت میں ایک ایسا آدمی بھی آئے گا جس کا نام کیا ہوگا, محمد بن ادریس ہوگا. ہو وہ ابر والا امتی من ابلیس, وہ میری امت کے لیے ابلیس سے بھی کہیں زیادہ کیا ہوگا, نقصان دہ ہوگا. یہ سب موضوعات اسے نہیں, کوئی اسے نہیں, یہ سب کیا ہے, سب موضوعات میں شامل ہے. میں نے اسے مثال پیش کی, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ایک مذہب کے لوگوں نے گڑھی ہے, نہیں, ایسے ہی شوافے نے بھی حدیثیں گڑھی ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو بہت سی باتیں غلط انداز سے پیش کی گئیں اس میں بہت حد تک ان لوگوں کا بھی ہاتھ رہا جو فقہ شافعی سے موسوم رہے. میں نے آپ سے کہا کہ اس زمانے کے جو مناظرے ہیں خاص طریقے سے کن کے درمیان ہیں, فقہ شافعی اور فقہ حنفی کے ماننے والوں کے, ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اسی لیے مناظرے بھی انہیں کے درمیان ہوا کرتے تھے. بقیہ دوسرے لوگ جب تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ کیا کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, زیادہ کچھ بولتے نہیں ہیں. اب اتنے سارے آپ لوگ ہیں, اگر 30 آدمی کی رائے الگ ہو اور 2 آدمی کی رائے الگ ہو تو 30 آدمی شاید بحث کریں لیکن 2 آدمی بحث نہیں کریں گے, وہ چلے جائیں گے چپکے سے. جو ہے ایک بہت مشہور جگہ ہے ہندوستان میں مبارک پور, بار بار آپ نام جو ہے کتابوں کے ذریعے سے اور علماء کے ذریعے سے سنتے رہتے ہیں, مبارک پور کا نام آپ بہت سنتے ہیں. مبارک پور اگر آپ جا کر کے دیکھیں گے آپ کو تعجب ہوگا کہ مبارک پور میں حدیث کی بڑی بڑی شرحیں لکھی گئی ہیں اور سیرت کی کتابیں اور دوسری کتابیں محدثین کے بارے میں, بڑی بڑی کتابیں عربی میں بھی لکھی گئی ہیں, عرب دنیا میں بھی عام ہیں. لیکن وہ صرف ایک ہی خاندان ہے مبارک پور میں جو اہل حدیث ہے, بقیہ سارے کے سارے کیا ہیں, بریلوی ہیں. صرف احناف نے بلکہ کیا ہیں, بریلوی. اور بریلویوں کا سب سے بڑا ادارہ ہندوستان کا مبارک پور میں ہے, جامعہ اشرفیہ. تعجب ہو رہا ہوگا کہ کس لحاظ سے, کیونکہ وہاں کچھ بھی معاملہ مبارک پور میں ہو یہ ایک ہی خاندان ہے, کبھی اس میں ہو جاتا نہیں ہے, شریک نہیں ہوتا, اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے, ایسے کچھ بھی بولتے نہیں کسی بھی معاملے میں, کچھ بھی ہو رہا ہو شہر کے اندر اپنا ایسے ہی جو ہے لوگ چل رہے ہیں. اور جو بھی علمی کام کرنا تھا وہ علمی کام انہوں نے کیا کیا, انجام دیا, کبھی بھی کسی معاملے میں شریک نہیں ہوئے اور نہ ہی کبھی ان کو جا کے دعوت دینا یا ان کے ساتھ لڑنا بھیڑنا کبھی بھی. کیوں؟ اس لیے کہ بڑی کم تعداد میں ہو کر ہی نہیں سکتے, تھوڑا سا دور ہٹ کر کے آپ آئیں گے مئو کے اندر تو روز بحث و مباحثے رہتے ہیں وہاں پر, اور روز احناف اور اہل حدیث میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دونوں کی تعداد ہے اچھی خاصی ہے, تو یہاں دونوں آپس میں بہت بحثیں کرتے ہیں. تو کبھی جب آدمی تعداد میں بہت کم ہوتا ہے تو ویسے بھی خاموشی اختیار کر لیتا ہے. میں آپ کو وہ پیش کر رہا تھا, تو فقہ مالکی اور فقہ حنبلی کے لوگ زیادہ اس میں کبھی بھی انوالو نہیں ہوئے, اس لیے کہ ان کی تعداد بہت کم تھی, ان کی تعداد زیادہ تھی اور انہیں کے درمیان بحث و مباحثے بھی زیادہ ہوئے, اسی لیے ایک دوسرے کے خلاف جو حدیثیں گڑھی گئی ہیں ان میں زیادہ. فقہی مسائل کے بارے میں بھی یعنی آپ کو ایسی حدیثیں بھی مل جائیں گی, اگر کسی نے رفع جن کے لیے اس کے نماز نہیں ہے, اس طرح کی آپ کو احادیث ملیں گی الفاظ میں, وہ موضوع حدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے, اس طرح سے یہ جو ہے حدیثیں آپ کو ملیں گے. تو ایک خلاصہ کیا ہے میرا بات کرنے کا, بات کیا ہے اس سلسلے میں کہ اپنی مذہب کی تائید اور اس کو راجح قرار دینا, یہ سلسلہ اس دور میں شروع ہوا. اہل علم نے یہ کام کیا ہے, اہل علم ان کے پاس علم تھا اسی لیے انہوں نے یہ کام کیا, علم نہ ہوتا تو یہ کام عام لوگ تو نہیں کر سکتے. تو علم تھا اس دور میں بھی اور اہل علم نے کام کیا, لیکن کام ان کا کیا تھا, جو پہلے کی چیزیں تھیں, یا تو انہی مسائل کی علت بیان کرنا, اس کا سبب بیان کرنا, یا اس مسئلے کی روشنی میں اور 10 مسئلے اسی کی روشنی میں پیش کرنا, یا اپنے مذہب کی تائید اور دوسرے مذہب دوسری رائے کے مقابلے میں اسے راجح قرار دینا, یہ کام انہوں نے کیا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی فقہ کے اندر کئی رائے رہی ہے, فقہ حنفی میں کئی رائے ہوتی ہے, امام صاحب کی ایک رائے ہے اور ان کے شاگردوں کی ایک رائے ہے, ایک کئی رائے, کبھی ان کے درمیان بھی رائے میں ترجیح دینے کا کام بھی ان کے ذریعے سے ہوا. فقہ حنبلی میں اور فقہ کیا کہتے ہیں شافعی میں خاص طریقے سے آرا کا سلسلہ نہیں, ایک سے زیادہ رائے کا سلسلہ زیادہ ہے, یعنی آپ کو بہت کم مسائل ملیں گے جس میں امام احمد کی دو یا تین رائے نہ ہو. اکثر ان کی یہاں کیا ہے, امام احمد سے یہ بھی ایک روایت ہے, امام احمد سے ایک بھی روایت یہ بھی ہے, ان کا ایک قول یہ بھی ہے. امام مالک کے شاگردوں کا بھی یہ معاملہ ہے, امام مالک کی خود چونکہ اپنی کوئی کتاب نہیں ہے اس سلسلے میں, اس لیے اس کا زیادہ ہی نہیں تھا, لیکن شاگردوں نے جو روایت کی, ابن وہب نے امام مالک سے یہ روایت کیا, ابن قاسم نے امام مالک سے یہ روایت کیا, سہنون نے مالک سے یہ روایت کیا, اور جو ہے عبد الملک مادشون نے امام مالک سے, اس طرح کے ان کے شاگردوں کی روایتیں الگ الگ آتی ہیں مسائلوں میں. تو اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ خود امام صاحب کی رائے میں ترجیح دینا کہ ان میں سے کون سی رائے زیادہ بہتر ہے, حدیث کے قریب ہے, یہ کام بھی ہوتا تھا اس زمانے. بعض اہل علم ایسے بھی ہیں, انہی ادوار میں گزرے ہیں, جن کا علم بہت ہی مضبوط علم مانا جاتا ہے اور بہت ہی ٹھوس قسم کا علم مانا جاتا ہے, لیکن ان سب کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو کسی ایک مذہب سے جوڑ لیا اور اسی میں وہ لگے رہے, اس سے آگے اور یا اس سے باہر نہیں نکل سکے. یہ حالانکہ بہت زیادہ علم, اتنا بڑا, اتنا جو ہے اہم اور اتنا ٹھوس علم ہے کہ بعد میں بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مجتہد کہتے ہیں ان کے مقابلے میں ان کا علم تو بہت ہی اونچا ہے. اگر میں نام لے لوں, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے نام ہیں یہ, لیکن بڑے نام ہونے کے باوجود بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا دائرہ فقہ شافعی سے, حالانکہ وہ دوسری فقہ بھی جانتے تھے, انہوں نے اپنی کتاب میں باقاعدہ دوسرے لوگوں کی رائے بھی نقل کی ہے اور ترجیح بھی دیتے ہیں اس کے لحاظ سے, لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھوڑی سی جو ہے, حالانکہ وہ بھی بہت حد تک شافعی مسلک میں ہی جڑے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ امام بخاری کی کتاب کی شرح لکھی ہے انہوں نے, صحیح بخاری کی, تو اس شرح لکھنے کی تھوڑی سی برکت ان کو یہ حاصل ہوئی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر وہ مطلق اجتہاد کر جاتے ہیں, یعنی شافعی مسلک کو چھوڑ کر کے بھی مطلق اجتہاد کی بات بھی کر جاتے ہیں. تو یہ جو زمانے گزرے اس کے بعد کے, مطلق اجتہاد کی باتیں بہت کم ہوں گی, اجتہاد رہا لیکن وہ اجتہاد صرف اسی مذہب کے اصول پر اجتہاد رہا, اس سے یہ لوگ آگے نہیں بڑھ سکے, یعنی ڈائریکٹ اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر کے کسی مسئلے میں اجتہاد کیا جائے, اس کا چلن بعد میں ختم ہو گیا, نہیں کے برابر رہا, اور یہیں سے تقلید کا مکمل طریقے سے کیا ہو گیا. جب ہم تقلید کی بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے, اس تقلید کے اندر یہ چیز پھر بعد میں آ گئی, اور یہی تقلید کی خرابیوں میں شمار کی جاتی ہے کہ بعد میں یہ کوشش بھی کی گئی اپنے مذہب کی تائید کے لیے کہ ہمارے مذہب کے خلاف اگر کوئی رائے ہے, اگر کوئی آیت ہے یا حدیث ہے, تو لازمی طور پر یا تو آیت منسوخ ہوگی یا اس کی تعویل کی جائے گی. امام قرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی میں خاص طریقے سے بہت مشہور ایک نام ہے, امام قرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ ایک بہت مشہور جملہ ہے وہ عربی میں ان کا, وہ مشہور ہوا, انہوں نے کہا کلو آیتن تخالف مذہبنا فہو اما منسوختن و اما معولت, ہر آیت جو ہمارے مذہب کے خلاف ہو, آیت کیا ہوگی, یا تو منسوخ ہوگی یا اس کی کیا کی جائے گی, تاویل کی جائے گی. ایسی حدیث کے بارے میں کلو حدیث یخالف مذہبنا فہو اما معول و اما منسوخ, یا تو آپ اس کی تاویل کریں یا کیا کریں, اس کو منسوخ مانے, تیسری کوئی شکل نہیں. یعنی یہاں تک جمود آیا, اسی کو کہتے ہیں تقلید جامع, یہاں تک جمود آ گیا کہ جو ہمارے مذہب کی رائے ہے وہ بہرحال باقی رہے گی, چاہے وہ کسی صریح اللہ کی کتاب کی آیت سے ٹکرا جائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکرا جائے, وہاں سنت کی تعبیر تو کی جائے گی لیکن اس رائے کو نہیں چھوڑا جائے گا. جبکہ شروع سے بات ہمیشہ سے یہی رہی, جو ائمہ کا دور تھا, تین صدیاں جو گزری, اس میں بات صرف یہ تھی کہ کسی بھی امام یا کسی فقہ کی رائے کو جو اہمیت حاصل ہوتی تھی اس لحاظ سے کہ یہ ان کی سمجھ ہے, تو دونوں کے یہاں بھی یہ چیز تھی کہ اگر کہیں کوئی حدیث صحیح مل جائے اس کے خلاف میں, اور یہ یقیناً واقعہ پیش آ چکا ہے, اس سے پہلے بھی بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ بعض صحابہ نے اجتہاد کیا, بعد یہ معلوم ہے اس کے بارے میں کیا ہے حدیث ہے, موافق ہو جائے تو خوشی کی بات ہے, مخالف ہو تو فرض اس رائے کو کیا کیا جائے, چھوڑ دیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے لیا جائے. یہی ان کا طریقہ تھا, یہی ان کا منہج تھا, اور اس سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں جو بار بار آپ کو آپ سنتے رہتے ہیں, میں وہ اقوال آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں. یہ چیزیں تھیں اور یہی ان کا طریقہ تھا, تین صدیاں اسی پر گزری تھیں, اور بعد میں جب آہستہ آہستہ یہ چیزیں امت میں آئیں تو ہوتے ہوتے اس نے اتنا جڑ پکڑ لیا کہ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ پہلے اللہ کی کتاب پڑھائی جاتی تھی, پہلے اللہ کی کتاب پڑھائی جاتی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھائی جاتی تھی, بعد کے دور میں یہ ہوا کہ شروعات پہلے اپنے مذہب کی کسی کتاب سے ہوگی. میں کسی خاص مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمیشہ یہ ہماری جو بھی بات ہے یہ ایک عام بات ہے, چاہے وہ فقہ شافعی ہو, چاہے فقہ حنفی ہو, چاہے فقہ مالکی ہو, چاہے فقہ حنبلی ہو, ہر ایک کے ساتھ یہ عام بات میں بول رہا ہوں کہ ہر ایک کا معاملہ کیا ہوا کہ ان کے یہاں فقہ میں مختصر اور طویل بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. جو بھی آپ لیں, جس کسی بھی فقہ کی بات آپ لے لیں, ہر ایک کے اندر یہ بات ہے. آپ جائیں اگر جو ہے فقہ حنفی میں تو مختصر قدوری کے نام سے کتاب لکھی, مختصر یہ اصل میں جو فقہ کی ان کی یہاں طویل کتابیں تھیں اس کا اختصار تھا, یعنی اس کو جو ہے مختصر انداز میں پیش کیا گیا. پھر اس کے بعد اس سے ذرا اونچے درجے کی کتاب ہوگی وقایا, شرح الوقایا, پھر ہدایہ. اس طرح سے ان کے یہاں ترتیب بن گئی کہ اس ترتیب سے کتاب فقہ کی پڑھی جائے گی. آپ فقہ شافعی میں جائیں تو وہی معاملہ ان کے یہاں بھی ہے. فقہ شافعی میں بہت سی کتابیں جو لکھی گئی ہیں, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جو بعد کی لکھی ہوئی ہیں, ورنہ جو بڑی اہم کتابیں مانی جاتی ہیں ابو اسحاق شیرازی کی المحذب کے نام سے, اس سے پہلے بھی جو کتابیں, خود امام شافعی کی اپنی تصنیف کی کتابیں بھی موجود ہیں جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مختصر کتابوں میں سے روضۃ الطالبین ایک کتاب ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. تو بہت سارے جو شافعی کی ہاں کتاب ذرا سا مشکل عبارت میں ہوتی ہے کیونکہ متقدمین میں سے ہیں یہ, لیکن شروعات وہاں سے کرتے ہیں. اور بھی اس کے بعد مجموع امام نووی نے ہی لکھی ہے, وہ ذرا بڑی تفصیل سے لکھی ہوئی کتاب ہے, اس کی جلدیں بہت زیادہ ہیں, مہذب کی شرح لکھی ہے, مہذب اثر کتاب ہے. جمود میں آپ کا چوتھی صدی ہجری سے اس کی شروعات ہوئی تھی, لیکن مکمل طریقے سے چوتھی صدی میں یہ چیز ظاہر نہیں ہوئی تھی, لیکن شروعات ہو چکی تھی. ہوتے ہوتے پانچ چھ گزرتے گزرتے مکمل طریقے ساتویں آٹھویں میں آنے کے بعد, بلکہ اس کے بعد جو نویں صدی ہے دسویں صدی ہجری ہے, اس کو مکمل طریقے سے جمود کا دور کہا جاتا ہے. اہل علم میں اہل علم رہے, سب کچھ رہا, ایسا نہیں کہ علم ختم ہو گیا تھا, لیکن یہ علم اب کیا ہو گیا, بجائے اس کے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے, اللہ کے رسول کی سنت کو سمجھنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے, یہ صرف انہی فقہی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے اور انہی کی روشنی میں مسائل لکھنے, مسائل استنباط کرنے, اسی پر یہ سارا جو ہے زور سخت کیا گیا. جمود کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جم جانا, یعنی کسی چیز پر ٹھہر جانا. ہاں, جیسے ہوتا ہے نا یہ برف وغیرہ جمتی ہے, پانی جم جاتا ہے, اسی کو ابھی میں جمود کہتے ہیں. نقطۂ انجماد پر ہے کہتے ہیں, جب صفر کے نیچے چلا جاتا ہے جو ہے یہ سبزی حرارت تو پانی جمنا شروع ہو جاتا ہے, اس کو جمود کہتے ہیں. ہاں,
شافعی مناظرہ جب چل رہی تھی تو اس بیچ میں ایک تیسری جماعت بھی تھی جو
آتا ہوں میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. جی, ہو گیا کیا آپ کا معاملہ؟ تقریباً ٹھیک ہے, اور ان کا بالکل تاریخ جو ہے وفات کی تاریخ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن جو ہے یہ چوتھی پانچویں یا اسی اس میں جو ہے تقریباً چھٹی صدی, یعنی اسی اس میں تین کے بعد کیا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ آہستہ آہستہ ہی یعنی یہ چیز عام ہوئی ہے, ایسا نہیں ہوا کہ اچانک یہ چیز آ گئی ہے. کبھی بھی کوئی چیز اگر اچانک آ جائے تو اس وقت کے لوگ قبول نہیں کرتے ہیں. میں نے شرک کے بارے میں بھی آپ سے بات کی, کبھی بھی یہ معاملہ آج جو تعلیم ہوتی ہے سکو ایجوکیشن کہتے ہیں, اس کی تاریخ میں لوگ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اچانک یہ چیز نہیں آئی دنیا کے اندر, بلکہ پہلے اس کا طریقہ یہ کیا گیا کہ ایک صف کے اندر یعنی ایک کلاس کے اندر لڑکوں کو آگے بیٹھایا گیا اور پیچھے لڑکیوں کو, اور بیچ میں شیشے کی دیوار حائل کی گئی تاکہ دونوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہ ہو سکے. اس میں زیادہ پریشانی کن کو ہوتی تھی, جو آخری صف میں ہیں اور جو
ادھر کی پہلی صف میں ان کے رابطے کچھ نہ کچھ بیچ میں ہو جائے تھے, کبھی شیشے ٹوٹے ہوئے ملتے, کبھی کچھ ملتا, کبھی کچھ ملتا, اس طرح کے حالات پیش آتے تھے. آپ جانتے ہیں یعنی جب صفیں نماز کے ایک ساتھ ہوتی تھی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے مردوں کی سب سے آخری صف سب سے خراب صف اور عورتوں کی پہلی صف سب سے خراب, یعنی جو ملنے والی صف ہوتی ہے نا وہ سب جو ہے زیادہ اچھی نہیں مانی جاتی ہے. تو یہ معاملہ پیش آیا, تو یہ ہوا کہ یہ خام خواہ کا روز شیشہ ٹوٹنا, روز یہ مصیبت, بیچ سے ہی شیشے کی اس دیوار کو کیا کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے, جھانکنے والے مسئلہ کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. جس کو دیکھنا جو اپنا کھلے عام دیکھے, جھانکنے کا معاملہ کیوں رہے گا خام خواہ میں. اس کے بعد اسی ترتیب سے رہے, یعنی آگے یہ پیچھے ہو. پھر اس کے بعد تھوڑی سی آزادی یہ دی گئی کہ سائڈ میں کر دیا گیا, ایک سائڈ میں یہ اور ایک سائڈ میں یہ. پھر ہوتے ہوتے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کرسی پہ یہ اور ایک کرسی پہ یہ, اب کوئی مسئلہ نہیں آ. اچانک اگر اس کو لایا جاتا تو کوئی بھی قبول نہیں کرتا. مجھے اپنے یہاں کا ایک یہ یاد ہے کہ ہمارے یہاں پردے کے معاملے میں, یعنی میں شہر کی بات کروں جو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس کے تعلق سے پردے کے تعلق سے اس حد تک معاملہ تھا کہ عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو صرف یہی نہیں ہے کہ وہ نقاب ڈالے گی, بلکہ جس رکشے پر بیٹھنا ہے اس کو اس رکشے کو پہلے پردہ کیا جائے گا, وہ اپنے بھی نقاب میں رہے گی اور ساتھ میں اس رکشے پر بھی پردہ لگایا جائے گا اوپر سے الگ سے جو ہے, پھر وہ اندر جا کر کے بیٹھے گی تب کسی جگہ جائے گی. پہلے اس کے بعد کیا ختم ہوا, رکشے کا پردہ ختم ہوا. اس کے بعد چلو رکشے کا پردہ ختم ہو گیا, ابھی بھی عورت تنہا کہیں نہیں جا سکتی, اس کے ساتھ کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد یہ بھی ختم ہو گیا, آپ کہیں بھی عورت کو جانا ہے تو نقاب ڈال کے کہیں بھی رکشے پہ بیٹھ کر کے رکشے والے سے بات کر کے جا سکتی ہے, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. بازار سے سامان لانے کا معاملہ تھا, کوئی لڑکی بازار میں کبھی نظر نہیں آ سکتی تھی, یہ معاملہ تھا. اس کے بعد ایک چیز پیدا ہوئی کہ لڑکیوں کا جو سامان ہوتا ہے, ان کا کپڑا ہوتا ہے, وہ بھی مرد لوگ اپنی پسند سے خرید کے لا کر کے دے دیتے ہیں اور ان کی پسند کا کوئی اعتبار نہیں, ان کی پسند کا اعتبار ہونا چاہیے. تو پہلے شروعات یہ ہوئی کہ دکان کے لوگوں نے ہاں بھائی اپنے گھر میں لے جاؤ, دکھا کے لاؤ, کوئی بات نہیں, دکھا کر کے لانے کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن کوئی آدمی کتنا رات کر کے لائے گا, چار پانچ دس بیس مان لیجئے, ایک تو پوری دکان ہے اس کے مقابلے میں یہ بیس, اس میں سے ہم کو پسند نہیں آتا, اب کیا چاہیے, ہم کو ڈائریکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. تو لوگوں نے اپنے گھروں میں دکانیں کھولی, اس کے بعد لیڈیز کے سامان کی گھروں میں دکانیں کھولی, تو یہ ان گھروں میں جا کر کے سامان عورتیں بیچتی تھیں, جا کر کے لے کر کے آتی تھیں. اب یہ چیز بالکل عام ہے کہ جاتی ہیں بازار میں اور خرید کر کے لاتی ہیں. تو کوئی چیز اچانک اگر آپ پیش کریں گے تو وہ چیز کوئی قبول نہیں کرتا ہے, آہستہ آہستہ ہی وہ چیز آتی ہے. تو یہ تکلیف کا معاملہ بھی آہستہ آہستہ ہی آیا ہے. اس پورے اس میں معاملہ یہ بھی رہا ہے, ہر دور کے اندر یہ چیز رہی ہے, اور آپ پڑھیں اگر محدثین وغیرہ کو تو اس میں یہ چیز آتی ہے, خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری اور دوسرے کہ یہ فکر بھی ہر زمانے میں رہی کہ جو صحابہ کے دور میں چیزیں تھیں, جو تابعین کے دور میں چیزیں تھیں, جو اتباع تابعین کے دور میں چیزیں تھیں, جو ان ائمہ کرام کے دور میں چیزیں تھیں جو تین صدیوں کو محیط ہیں شروع کے, کیوں نہ اسی کو ہمیشہ کیا کیا جائے, باقی رکھا جائے. اور جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ, سب سے پہلے کیا پڑھا جائے, اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھا جائے. ہماری شروعات یہاں سے, ہماری شروعات کسی فقہ کی کتاب سے نہ ہو, یہ فکر بھی ہر زمانے میں پایا گیا. یہ جو ہے سوچنے کا جو طریقہ تھا جس کو آپ مکٹ کر سکتے, یہ بھی ہر زمانے میں موجود رہا ہے. اور کچھ لوگ ایسے رہے ہیں ہر زمانے میں, آپ دیکھیں گے ان کو, آپ کو ہر زمانے میں, آپ کو اگر صدیوں سے آپ جوڑتے جائیں گے تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا ملے گا جو ہمیشہ اسی چیز کی دعوت دیتا رہا, اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا رہا, اور لوگ اس کی بات کو مانتے بھی رہے, سنتے بھی رہے, اور اس سلسلہ بھی چلتا رہا. خود ان ائمہ کرام کا معاملہ بھی یہی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے میں نے بات بتائی تھی آپ کو کہ سب سے پہلے انہوں نے قرآن یاد کیا تھا, اس کے بعد امام مالک کی مدعے وہ معطا آ چکی تھی, معطا کو انہوں نے یاد کیا, پھر امام مالک یہاں کر کے معطا پڑھتے تھے. ان کی جو سلسلہ تھا تین صدیوں تک کی, قرآن کو پڑھتے تھے پھر احادیث کو پڑھتے تھے, اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث کی شرحیں ہیں جو بعد میں لوگوں نے لکھی, جو لوگوں کے مسائل ہیں
ان کو پڑھا جائے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مذاکرہ نہیں, اچھی بات ہے, پڑھنا چاہیے, پہلے کے لوگوں کی رائے معلوم ہو جائے, یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے. ابھی یہ سلسلہ قائم ہے, ہم لوگ بھی یہ کرتے ہیں کہ پہلے کے جو لوگ گزرے ہوئے ہیں ان کی سلسلے میں کیا رائے رہی ہے اس کو سامنے رکھا جائے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک جماعت ایسی رہی ہے جس نے اس بات کو اہمیت دی ہے کہ جو لوگ بھی گزرے ہوئے ہیں ان کی امامت کے بارے میں ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کی جلالت شان یعنی بڑی اونچی شان والے تھے, ان کا علم بھی بہت اونچا تھا, اس پر بھی کوئی اعتراض یا کوئی انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے. ہر آدمی اس کا اعتراف کرتا ہے, ہم بھی اعتراف کرتے ہیں, اس کو مانتے ہیں. لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی انسان کو کامل نہیں بنایا, انبیاء کے بعد انبیاء کامل ہوتے ہیں, ان کے پاس وحی آتی ہے, ان کی ہر بات صحیح ہوتی ہے. انبیاء کی بات دوسری ہے, انبیاء کے بعد کوئی بھی شخص نبوت کے درجے میں نہیں آ سکتا چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو. دوستوں کو چھوڑ دیجیے, چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو. آپ کو تعجب ہوگا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بعض بڑے چھوٹے مسائل ان کو سمجھ میں نہیں آتے تھے. اس کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے, یعنی بعض ایسے بڑے بڑے اہل علم کو بات چھوٹی سی ان سے کیا ہو جاتی ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, چوک ہو جاتی ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ معصوم کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. یعنی جس کی ہر بات لی جائے اس درجے کو یہ پہنچ نہیں سکتے. ایک کلالہ کا ایک مسئلہ آتا ہے فرائض میں, کس کا؟ کلالہ. قرآن میں ہے یہ آیت, یہ ستون غفیل کلالہ. تو یہ کلالہ کا ایک مسئلہ آتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول ان سے پوچھا اس کے بارے میں, انہوں نے بتایا بھی لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا. اس کے بعد اپنی بیٹی حفصہ سے کہا کہ ذرا پوچھ کر کے اس کے بارے میں مجھے بتاؤ کلالہ کسے کہتے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے, یہ روایت ہے. انہوں نے جیسے ہی پوچھا حفصہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں اللہ کے رسول حضرت سے, تو اللہ کے رسول حضرت نے کہا کہ ضرور تمہارے باپ نے پوچھا ہوگا. معلوم ہے کہ یہ جو ہے انہیں کی طرف سے آیا. تو بڑا وہ بات وہی تھی, کہا کہ تمہارے باپ کو سمجھ میں نہیں آیا, سمجھ میں آئے گا بھی نہیں. آخر تک ان کو کبھی کلارا کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. بالکل یہ حقیقت ہے, کلارا کا مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ معاملہ کس کا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا. جب ایک اتنا بڑا صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا ہو, جس کا معاملہ یہ ہے کہ حق ان کی زبان سے چلتا تھا, کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی جو رائے تھی قرآن اسی کے موافق نازل ہوا, جن کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کو بڑی بات, بڑی معمولی معمولی باتیں سمجھ میں نہیں آئی. ایسا بھی ہوا کہ ایک مرتبہ ایک رائے دی, ایک سال دو سے سال اس رائے کو بدل دیا انہوں نے خود ہی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ٹائم ہو رہا تھا, دیکھ لیجیے تاکہ میں چاہ اصل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج جو ہے ہم اس کو ختم کر دیں, اس کے بعد والے ہفتے سے انشاءاللہ وہ مسائل شروع کر دیں, یہ آج کی جو ہے آخری مجلس ہو جائے. اسی لیے میری کوشش ہے کہ آج یہ معاملہ ختم ہو جائے. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسئلہ ہے وہ میں آپ کو جو ہے دکھاتا ہوں. یہ فرائض کا ایک مسئلہ آتا ہے, یعنی کسی شخص کا انتقال ہوا ہے تو کے ورثہ میں اس کا شوہر ہے, ٹھیک ہے, کیا ہے؟ شوہر ہے, اس کی ماں ہے, بقیہ اس کے بھائی ہیں. بھائیوں میں دو بھائی ایسے ہیں جو ماں میں شریک ہیں, باپ الگ الگ ہے, اس کو کہتے ہیں اخلے عمر. یعنی ماں ایک ہے باپ الگ ہے, اور ایک بھائی ہے جو سگا ہے, ٹھیک ہے. مرنے والی کوئی نہ کوئی عورت ہوگی, اس لیے شوہر ہے تو کوئی نہ کوئی عورت ہوگی. اس عورت کا ایک سگا بھائی موجود ہے اور دو ایسے بھائی ہیں جو ماں ایک ہے اور باپ الگ ہے. شریعت کے لحاظ سے یہاں حصہ جو ہے شوہر کو آدھا ملتا ہے, ماں کو چھ حصہ میں سے ایک حصہ, اور یہ جو دو بھائی ہیں ان کو تین حصہ میں سے ایک حصہ. اوکے, جو یہ بھائی ہے سگا بھائی اس کو کہتے ہیں باقی ملتا ہے, اسباب ہوتا ہے اس کو. جب آپ حصہ تقسیم کریں گے حساب کے لحاظ سے تو سب یہیں ختم ہو جائے گا, کچھ بھی باقی نہیں بچتا. اب دیکھ لیجئے, آدھا آپ نے اس کو دے دیا, تین حصہ میں سے ایک حصہ
ان کو دے دیا دونوں کو ملا کر کے, اور چھ حصہ میں سے ایک حصہ ماں کو دے دیا. آپ اس کو اور اس کو جوڑیں گے تو آدھا ہو جائے گا, اور ان کو ملائیں گے تو پورا ہو جائے گا, یعنی اس کے بعد کچھ بھی باقی نہیں بچتا ہے. اگر آپ کو دیکھنا دیکھ لیجیے, چھ حصے اگر آپ اس کو کرتے ہیں, چھ جگہ تقسیم کر کے, تو تین حصہ شوہر کو چلا جائے گا, ایک حصہ ماں کو, دو حصہ ان کو, جوڑیے تو کتنے ہو جائیں گے, یہ چھ ہو جائیں گے پورے. اب اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے, شریعت کا یہ اصول ہے, قرآن میں ایسے ہی بیان کیا گیا ہے. تو عمر ابن خطاب نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں دیا. لیکن دوسرے سال پھر یہ مسئلہ پیش آیا, ایک عربوں کے یہاں یہ مسئلہ زیادہ پیش آتا ہے, ہمارے یہاں نہیں آتا ہے, کیونکہ جب شادیاں ایک زیادہ ہوتی تب ہی مسائل پیش آتے ہیں, یاد رکھیے گا. یعنی ایک کوئی ماں میں شریک ہے, کوئی باپ میں شریک ہے, کب آتے ہیں؟ ایک زیادہ کے وقت میں. ایک ہی ہو تو سب سگے بھائی بہن رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جب دوبارہ یہ مسئلہ پیش آیا تو وہ جو آدمی تھا وہ کیا تھا, ذرا بحث کرنے میں زیادہ زوردار تھا. وہ کھڑا ہوا کہا کہ آپ میرے باپ کو گولی ماریے, میری ماں ان کی ماں تو ایک ہے نا, اس کی وجہ سے ان کو حصہ ملتا, مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ یعنی اڑ گیا وہ آدمی. آپ خود بھی دیکھیے, یہاں جو بھی آپ مان لیجئے کوئی بھی عورت زینا بھی جو بھی, اس کی ماں اور ان کی ماں کیا ہے؟ ایک ہے, باپ الگ ہے, اور یہ اس کا سگا ہے. مطلب کیا, ماں ایک ہے اور باپ بھی ایک ہے. ابھی باپ کو چھوڑ دو, صرف ماں کو لے لو, اسی ماں کے ایک ہونے کی وجہ سے ان کو آپ حصہ دے رہے ہو. میں بھی ماں میں شریک ہوں, میرا باپ مان لو کوئی گدھا تھا, کوئی جو ہے پتھر تھا, اس کو جو ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کیا, اسی لیے اس کو جو ہے یعنی وہ فرائض کی اصطلاح میں کہتے ہیں مسئلہ حجریہ, مسئلہ یمیہ, یعنی مسئلہ ہماریہ. یہ جملے گئے اس میں, مان لو میرا باپ کوئی گدھا تھا, اس کا کوئی وجود نہیں ہے, ماں میں جب میں بھی شریک ہوں تو مجھے بھی کیا کرو, حصہ دو. عمر ابن خطاب نے کیا کیا اس سال, اپنے پہلے کے فیصلے کو بدل کر کے اسی ون تھرڈ میں تینوں کو شریک کر دیا, تاکہ ہاں آپ کو بھی حصہ ملنا چاہیے. اپنی اس رائے کو کیا کیا, پہلے والی رائے کو بدل دیا. تو کہنے کا مطلب کیا ہے, جب یہ صحابہ جن کا علم, جن کی فہم, جن کی سمجھ, ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, یہ اپنی رائے کو تبدیل کر سکتے ہیں, ان کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے, تو بعد میں آنے والا کوئی شخص کتنا بڑا امام یا کتنا زیادہ بھی علم رکھنے والا ہو, اس کی ہر بات حرف آخر مانی جائے, یہ کیا ہے, یہ چیز, یہ جو ہے طریقہ جو ہے بعد کے دور میں, یعنی ہر دور میں ایک جماعت بڑا رہتی رہی جو اس طریقے پر قائم رہی کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے. ہم سب کا احترام کرتے ہیں, ان کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں, لیکن یہ بات کہ کسی بھی شخص کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کی بات کو ہم حرف آخر نہیں مانتے, بلکہ ہر ریسرچ کے بعد ریسرچ کی گنجائش موجود ہوتی ہے, تحقیق کے بعد بھی تحقیق کی جا سکتی ہے. یہ صحیح اصول ہے. ہم ڈائریکٹ آج بھی کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہے کسی مسئلے کو دیکھتے ہیں, کبھی بھی کسی بھی اہل علم کی رائے کو رد کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا, یہ بھی اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجیے گا, کہ ہم اپنے آپ کو علم کے لحاظ سے ان سے اونچا سمجھتے ہیں, یہ بھی نہیں ہوتا, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے دنیا کے اندر کہ کسی بھی ایک شخص کو اللہ نے, چاہے علم میں اس کا مقام کتنا اونچا کیوں نہ ہو, سارے مسائل میں اس کی رہنمائی کہیں نہ کہیں اس سے ضرور لذیذ ہوئی ہے, تاکہ معلوم ہو کہ معصوم اور غیر معصوم میں کیا ہے فرق ہے. خاص بہت ہی اونچے درجے کے یعنی کا علم رکھنے والوں سے بھی بہت معمولی مسائل میں کیا ہو گئی, چک ہوئی, کیسے انہوں نے یہ بات کہہ دی, خدم کو ہم لوگ سوچتے کیسے انہوں نے یہ بات کہہ دی, لیکن ہوا ہے یہ, واقعہ ہے یہ اپنی جگہ پر. اسی لیے کبھی بھی کسی بھی ایک شخص کو مکمل طریقے سے کسی بھی مسئلے کے اندر یا تمام مسائل کے اندر مکمل رہنما مان کر کے اس کی بات پر مکمل طریقے سے اپنے آپ کو جمع کر کے رکھنا, اسی کا نام اس زمانے میں بھی تقلید تھا اور آج بھی تقلید. یعنی یہ معاملہ نہیں ہے کہ صرف اس زمانے میں ایک چیز تھی اور آج اگر کوئی وہی کرے تو صحیح مانا جائے گا, نہیں. اور چاہے کسی بھی شخص کے بارے میں آپ یہ بات کہیں, ایک بڑے مشہور عالم کی یہ بات ہے, وہ بھی متقدمین ہی میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں حق کو واضح کرنے کا معاملہ نہ ہوتا تو ہم ہرگز اپنا قلم نہ اٹھاتے ان بزرگوں کے خلاف مسئلہ لکھنے میں جن کے ہم پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں. یہ حقیقت ہے اپنی جگہ پر. یعنی کب جب کوئی آدمی کسی بھی شخص کے بارے میں جو بہت زیادہ علم رکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں وہ شخص اس کا علم بہت تھوڑا ہے, کسی مسئلے میں اختلاف کرتا ہے, کوئی بات لکھتا ہے, تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو علم میں اس کے برابر سمجھتا ہے, نہیں, بلکہ اس کے ذہن میں بات یہ ہوتی ہے کہ حق واضح ہونا چاہیے. حق کو کبھی بھی شخصیت سے پہچانا نہیں جاتا, یہ ہمیشہ حق کو شخصیت سے نہیں بلکہ شخصیت کو حق سے پہچانا جاتا ہے, اور حق ہمیشہ دلیل کی روشنی میں پہچانا جاتا ہے. کسی بھی مسئلے میں کبھی یعنی ہم سے بھی جو ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے جب کوئی بات پیش کرو تو کہتے ہیں مانی صاحب یہ رائے آپ کیسے کرو. اگر یہی معاملہ ہے تو پھر فرق کیا ہے دوسروں میں اور ہم میں؟ جب حق کی بات آتی ہے تو آپ شخصیت کا نام مت لو سامنے, یعنی کسی شخصیت کا قد اونچا ہونے کی وجہ سے کوئی مسئلہ راجع نہیں ہوتا ہے, بلکہ دلیل کا قد جب اونچا ہوگا تو مسئلہ راجع ہوگا. یہ ایک حقیقت ہے, یعنی یہی منہج یہی طریقہ ہر زمانے میں رہا ہے اور ہر زمانے میں یہ باتیں رہی ہیں, آج بھی وہی چیز ہے کہ ایسے لوگ بہت سے ہیں اگرچہ کہ علم کے لحاظ سے وہ ہم سے بہت بڑے ہیں, ابھی جلدی گزرے ہوئے ہیں یا پہلے گزرے ہوئے ہیں, بہت بڑے ہیں اس کا مکمل طریقے سے اعتراف کرنے کے باوجود بھی, جہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں یہاں ان کی یہ رائے صحیح نہیں ہے, اگر وہ ہوتے اور ان کے سامنے پیش کرتے شاید وہ بھی رجوع کر دیتے ان دلائل کی روشنی میں, وہاں ہم کو دلائل کا ساتھ دینا چاہیے, شخصیت کو آڑے نہیں آنا چاہیے, کبھی بھی شخصیت کی روشنی میں حق کو پہچانے کی کوشش نہ کریں. اگر یہی طریقہ اپنائیں تو پھر جو بعد کے دور میں تقلید کی فضا عام ہوئی ہے اس میں اور ہم میں کوئی خاص فرق نہیں رہ جائے گا. تو ہم جو ابھی پڑھنا شروع کریں گے اس کے بعد اس میں یہی چیز آپ کے سامنے آئے گی, یعنی ہم جو پڑھیں گے وہ کیسی کسی روشنی میں پڑھیں گے, مسئلہ ہوگا قرآن میں کیا ہے اور حدیث میں کیا ہے, اس سلسلے میں کیا بیان کیا گیا, اہل علم نے کیا بیان کیا ہے, ان کی بعض رائے یا بعض احادیث کی روشنی میں ان کی جو دلیل ہے وہ دلیلیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوگی. اگر کبھی آپ کے سوال کی روشنی میں تفصیل کرنے کی ضرورت پیش بھی آئی کہ کیوں فلاں نے اس حدیث کو نہیں لیا یا کیوں فلاں نے اس دلیل کو نہیں اختیار کیا, اگر اس کی وضاحت کی ضرورت پیش آئی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے کریں گے. اس سے یہ جو ابھی ترتیب میں نے پیش کی ہے کہ کیوں بعض مرتبہ بعض لوگوں نے بعض احادیث کو نہیں لیا ہے, ان کے کچھ اپنے اصول تھے اس کی وجہ سے نہیں لیا ہے, اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے جو ہے بیچ بیچ میں آ سکتی ہے. تو یہ ایک ترتیب تھی جو ہم نے اس سبجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی ہے, اگرچہ کہ یہ تمہید بہت لمبی ہو گئی ہے, معاف کیجیے گا آپ لوگ مجھے, ہم نے بہت تمہید کو لمبی کر دیا ہے, لیکن آگے کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت تھی, اسی لیے میں نے جان بوجھ کر کے اس کو تھوڑا سا بہرحال اس کو طول دے دیا, لمبی کر دیا اس کو, اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. جب وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی تو وہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اب جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی وہ باقاعدہ آپ کو تھوڑا سا ہاں کرنا پڑے گا, اس لیے کہ ہمارا علم وہی ہے جو ہمارے سینے میں ہوتا ہے, وہ علم جو کتابوں کاپیوں سیڈیوں یا جو ہے کیا کہتے ہیں موبائل یا یہ ریکارڈر میں رہتا ہے وہ ہمارا علم, ریکارڈر کا علم ہے وہ ہمارا علم وہی ہے جو ہمارے سینے میں ہے. تو کوشش کیجیے گا کچھ نہ کچھ ذہن میں باتیں آئیں, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ سوالات بھی کیے جائیں یا کبھی کبھی اس کے لیے ٹیسٹ کے طور پر کچھ چیزیں لکھ کر کے بھی پیش کی جائے, اس لیے اب آئندہ جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اس کے بارے میں آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. آج اسی پر درس کو ختم کرتے ہیں, سبحانک اللہم استغفرک و اتوب الیک. ہم لوگوں نے ان کی پہلی رائے کو ہی لیا ہے اور کچھ لوگوں نے دوسری رائے کو اختیار کیا ہے. جن لوگوں نے پہلی رائے کو لیا ہے انہوں نے کہا کہ چونکہ قرآن میں ایسے ہی ہے حدیث میں ایسے ہی ہے, اور پہلا فیصلہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کس کی روشنی میں تھا, اسی کی روشنی میں تھا, اب کسی کو حصہ نہیں ملتا ہے تو اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں, اور آپ نے ہم نے جو فیصلہ کیا وہ کس کی روشنی میں ہے, قرآن میں ایسے ہی حصے بیان کیے گئے اسی کے لحاظ ہم نے دے دیا. ایک حدیث ہے, حدیث کیا ہے کہ الحق الفرائض اہلیہ فما بقی فہو لاوزار رجل ذکر, یعنی جو بھی حصے مقرر کیے گئے ہیں آپ ان کو پہلے دے دو, اس کے بعد جو باقی بچے گا جن کو باقی ملتا ہے جن کو اسبا کہا جاتا ہے صرف کی اصطلاح میں ان کو ملے گا, جب باقی نہیں بچے گا تو ان کو نہیں ملے گا. اسی حدیث کی روشنی میں ان کے بعد کے فیصلے کو اکثر اہل علم نے قبول نہیں کیا, اور پہلے کا ہے جیسے حنابلہ کے یہاں ہو رہا ہے ابھی بھی کہ وہ لوگ اس کو شریک کرتے ہیں, اس کو بھی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں شریک کرتے ہیں, اور اس مسئلے کا نام اس کے یہاں ان کے یہاں مسئلے مشرکہ ہے, احناف کے یہاں شریک نہیں کرتے ہیں, دوسرے جو ہے بعض اہل علم کے یہاں جو ہے وہ شریک نہیں کرتے ہیں.
ویسے بہت سارے لوگوں نے
کرائے کو لے لیا, عبداللہ ابن عباس کرائے کچھ لوگوں نے لیا ہے اس کو. اس میں کیا ہے, اس کے اندر جو گنجائش تھی جو اس میں یہ تھا کہ نہیں غیر بھی ساتھ